وانا كي يقول انت السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات الله. عزیزان محترم، عشرہ اولی مجالس اعضاء میں جس موضوع کے تحت ہماری مجالس اعضاء کا سفر جاری رہا، وہ موضوع ہے حسین وارث انبیاء، جس کے تحت ہم نے مختلف مجالس اعضاء میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ان کی وراثت کو بیان کیا کہ کس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء سے میراث حاصل کر کے اس میراث کو امت کے حوالے کیا تاکہ امت اس میراث پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو آباد کر سکے. زیارت وارثہ کو ہم نے اپنے موضوع کی بنیاد قرار دی کہ جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کے صفات کا تذکرہ کیا اور حسین کو ان انبیاء کے صفات کا وارث قرار دیا ہے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ وقت نہیں ہے کہ میں زیارت وارثہ کے اور فقرات کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن زیارت وارثہ کو جب ہم مجموعی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، جس کی طرف ہمارے علماء کرام نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ اور بڑی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ شخصیت، ایک بڑی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ کہ اس کے پاس جو وراثت میں چیزیں ملی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، ماں باپ نے، اجداد نے اسے کیا دیا ہے، جو آج کل کے علماء بھی اس پر بحث کرتے ہیں کہ میراث اور میراث میں ماں باپ صفات کو منتقل کر سکتے ہیں، جیسے شجاعت والی صفت ہے، سخاوت والی صفت ہے، یہ وہ صفات ہیں جو ماں باپ میراث میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ تو بزرگ شخصیات پر جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو یہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ ان شخصیات کو اجداد سے کیا ملا ہے، ماں باپ سے کیا ملا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو دوسرا رخ بزرگ شخصیت کو سمجھنے کا کہ اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، اس کا گھر کا ماحول کیسا رہا، اس کے معاشرے کا ماحول کیسا رہا، وہ کن کے درمیان اٹھتا بیٹھتا رہا، لوگوں کا اس کے بارے میں کہنا کیا ہے، کس طرح اس کی شخصیت معاشرے میں اثر انداز ہوئی ہے، اس طرح بھی بحث کی جاتی ہے تاکہ اس بزرگ شخصیت کی عظمت کو ہم پہچان سکیں۔ ایک وراثت، دوسرے تربیت۔ اکثر ہماری نگاہیں ان دو چیزوں پر رک جاتی ہیں، کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، اور اسے ماں باپ سے کیا ملا ہے۔ لیکن زیارت وارثہ نے ان دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک تیسری چیز بھی بیان کی ہے، وہ یہ کہ اس کے اپنے کام کیا ہیں، اس کی اپنی محنت کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ وہ ماں باپ سے کئی چیزیں ملی ہیں، تربیت کا ایک اچھا موقع مل گیا، اسے تربیت والی چیزیں بھی مل گئیں، لیکن خود اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ زیارت وارثہ نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچانو کہ وراثت میں بہترین چیزیں ملیں، وراثت میں بہترین چیزیں۔ آدم صفی اللہ رہے تو اخلاص اور اعمال میں پاکیزگی حضرت آدم سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، اگر موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ حسین کو ملا، اگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اللہ سے دوستی کا انداز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ وراثت میں بہترین چیزیں ہیں، ایسے وارث حسین دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، دنیا میں نظیر نہیں ملتی کہ ایک شخص کو وراثت میں اتنی چیزیں ملی ہیں۔ انبیاء کی جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ اولو العزم انبیاء ہیں، جس میں حضرت آدم کو چھوڑ کر پانچ اولو العزم انبیاء ہیں، لیکن جتنے دوسرے انبیاء ہیں وہ بھی اسی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ جب اولو العزم پیغمبر کے حسین وارث ہیں تو یعقوب کے بھی حسین وارث ہیں، یوسف کے بھی حسین وارث ہیں، ایوب کے بھی حسین وارث ہیں۔ یہ زیارت میں اتنی تفصیل نہیں دی جاتی کہ جتنے انبیاء کے نام ہیں سب کا ذکر کیا جائے، اولو العزم پیغمبر کا تذکرہ کر دیا تاکہ دوسرے جو نبی تھے ان کے تحت میں کام کر رہے تھے ان کے صفات بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ حسین وارث یعقوب بھی ہیں، صبر یعقوب یا صبر ایوب، حسین وارث یوسف بھی ہیں جو حسن یوسف ہیں، یہ تمام انبیاء کی وراثت بھی آ جاتی ہے۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تمام انبیاء کے صفات کے وارث، ذات کے وارث نہیں، صفات کے وارث ہیں۔ ذات کے وارث ہوں تو جائیدادوں میں ڈھونڈا جاتا ہے، صفات کے وارث ہوں تو کمالات میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو وراثت میں بہترین چیزیں ملیں، اور الحمدللہ جس ماحول میں تربیت آپ کی ہوئی ویسا ماحول کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے اس دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسلام کے زمانے میں پیدا کیا. دیکھیے بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ, تیرا شکر ہے زمانے اسلام میں مجھے پیدا کیا, اگر میں جاہلیت کے عرب میں پیدا ہو جاتا تو کیا ہوتا. ایک بہت بڑی مدد مل جاتی ہے انسان کو اگر وہ معاشرے میں, ایسے معاشرے میں اس دنیا میں آئے جس جو معاشرہ اس کا مددگار ہو. ٹھیک, اس لیے ہمارے یہاں کہا گیا ہے نا, جب گھر بنانا چاہو تو پڑوس ڈھونڈ لو, پہلے پڑوس دیکھو بعد گھر بناؤ. یہ پڑوس دیکھو گھر کیوں بناؤ. اگر کئی ایسے لوگ مل جائیں جہاں میں زندگی گزار رہا ہوں, میرے بچوں کی تربیت کے لیے مجھے ایک مدد مل جاتی ہے, میرے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ایسی مدد مل جائے گی جس کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہوں. امام نے فرمایا ایسے ماحول میں تو نے مجھے پیدا کیا جو اسلام کا ماحول ہے, اور ایسے ماحول میں مجھے پیدا کیا جہاں پر چاروں طرف اہل بیت ہیں, چاروں طرف اہل بیت ہے. عصمت ہی عصمت ہے, گھر میں آئے تو عصمت, باہر نکلیں تو باپ کے ساتھ عصمت, مسجد میں چلے جائیں تو عصمت. ایسا ماحول کب ملتا ہے انسان کو. تو امام نے اشاراتن فرمایا تیرا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا باپ عطا کیا اور فاطمہ جیسی ماں عطا کی ہے. ایک بہت بڑی فضیلت ہے نا کہ علی جیسا باپ اور فاطمہ جیسی ماں ہو, افتخار کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں. بعض ہمارے علماء نے کہا ہے کہ عزاداروں کو چاہیے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں سجدہ شکر بجا لائے کہ ان کا باپ علی کا غلام ہے اور ان کی ماں فاطمہ کی کنیز. اس ایک نعمت پر انسان زندگی بھر سجدہ کرتا رہے, اس ایک نعمت پر شکر ادا کرے کہ ہم بھی اپنے زندگی کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے ماحول کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ماؤں نے عزاداری کو ہمیں دودھ کے ساتھ پلایا ہے, مجلس میں ہمیں ماتم کرنا سکھایا, ہاتھ میں علم اٹھانا سکھایا. یہ وہ تربیت جب ہم شعور نہیں رکھتے تھے, انہوں نے ہماری تربیت کر دی. جب تربیت کر دی ہے تو ہم بارگاہ پروردگار میں شکر بجا لائیں پروردگار. اگر یہ ماحول ہمیں نہ ملتا تو پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہو جاتا. ہدایت اور بات ہے, اللہ کی ہدایت ہے, انسان اللہ کی ہدایت کا منتظر رہتا ہے, پروردگار جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے, لیکن کچھ اسباب ہیں جو فخر کے قابل ہیں. ان اسباب میں سے ایک اسباب یہ کہ انسان ایسے ماحول میں زندگی گزارے جس جو ماحول انسان کا مددگار ہو, جو انسان کی تربیت کے لیے مددگار ہو. مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے, اور ہمارے لیے بھی کہا کہ جب بھی اس نعمت کو یاد کرو تو شکر ادا کرو. امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا عزاداری کو کوئی ہم سے چھین ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ماؤں نے عزاداری کو ہمارے خون میں داخل کر دیا ہے. چھین جانے کا تصور ہی نہیں ہے بلکہ باقی رہنے کا تصور ہے. چھین جانے کا تصور نہیں, باقی رہنے کا تصور ہے. تو دوسری چیز جو زیارت وارثہ میں ہم نے سکھائی گئی, اگر حسین کی عظمت کو سمجھنا ہو تو وارث حسین انبیاء کے, اور دوسرے ماحول حسین کا دیکھیے گا. السلام علیکا یبنا محمد المصطفیٰ. اللہ یبنا علی المرتضیٰ, یبنا فاطمہ الزہرا. یہ فرزند ہے پیغمبر اسلام کے, یہ فرزند ہے علی مرتضیٰ کے, یہ فرزند ہے فاطمہ زہرا کے اور خدیجہ الکبریٰ کے. ایک طرف وراثت, دوسری طرف نسبت, اور اسی نسبت میں تربیت ہوئی ہے. آغوش عصمت میں امام حسین کی تربیت ہوئی ہے. جنگ میدان مباہلہ میں جب جا رہے تھے تو پیغمبر اسلام کی آغوش میں حسین اور انگلی تھامے حسن. بعض ہمارے علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اپنے دل سے امام حسین کو پیغمبر اسلام نے لگا لیا تھا, دل کی دھڑکنوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اسلام کی سن رہے تھے. گویا پیغمبر اسلام بتا رہے تھے یہ دو بیٹے میرے ساتھ چل رہے ہیں, ایک میرے دین کو صلح کے ذریعے سے بچائے گا, دوسرے میرے دین کو جہاد کے ذریعے سے بچائے گا. یہ اس عالم میں تربیت ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام والسلام کی اور امام حسن علیہ السلام والسلام کی. زیارت وارثوں کا ایک وراثت, دوسرے تربیت, لیکن اس پر کافی نہیں ہے. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ سے بہت سے ساری چیزیں مل گئی, میراث میں مل گئی, اور ہم اچھے گھرانے میں تربیت ہماری ہو گئی, یہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن بزرگ شخصیات کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی. کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں بھی ان کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو میرا بھی رتبہ بڑا ہو جاتا. بعض ہوتے ہیں نا آج کل نوجوان یہ سوال کرنے لگتے ہیں, ہم بھی ان کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا مقام بھی بلند ہو جاتا. तो हमारे दोस्त हमारे हमेशा ये कहा करते, मैं भी इमाम के घर में पैदा हो जाता तो लोग मेरे नाम पर भी सलावत पढ़ते, मजाक के तौर पर कहते लोग, मैं भी उनके घर में पैदा हो जाता तो मैं भी मेरे नाम पर भी लोग सलावत पढ़ते थे। हो बाज़ लोग बहाना तलाश करते हैं कभी कभी शख्सियात को ना समझने के लिए, शख्सियात को समझ जब दर्क नहीं कर सकते तो इस तरह के एतराज़ात मुमकिन है करें। तो ज़ियारत वारिसा ने कहा दो चीज़ों को तुमने देख लिया, एक विरासत, दूसरे तरबियत। अब जो तीसरी चीज़ को देखो, जो जहाँ पर बुज़ुर्ग शख्सियात वाकई बुज़ुर्ग बन जाते हैं वो अपनी मेहनत से। वो मेहनत क्या है? वो मेहनत ये कि विरासत को लिया, तरबियत पाई, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर इनकलाब करबला को वजूद में लाने वाली ज़ात का नाम है हुसैन। यहां पर आने के बाद सलावत पढ़ी, यहां इंसान की मेहनत, यहां इंसान की कोशिश, यहां इंसान की तलाश, उसका हिसाब लगाया जाता है ताकि उस शख्सियत को समझा जाए। ज़ियारत वारिसा में देखिए रिश्ता बयान करने के बाद हम कहते हैं अशहदु अन्नका कद अकमत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अतात अल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन। ऐ हुसैन तुझ पर सलाम। विरासत में मिल जाने के बाद इंसान खुश हो जाता है, तरबियत पा जाने के बाद इंसान इफ्तिखार करता है, लेकिन तुमने दो चीज़ों को इस्तेमाल किया एक अजीम इनकलाब को बर्पा करने के लिए, जो इनकलाब दीन इस्लाम की जिंदगी का सबब बन गया, वो इनकलाब जो दीन इस्लाम की हयात का सबक बन गया। मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं आज जो नमाज कायम है वो तेरी नमाज की वजह से है। अशहदु अन्नका कद अकमत सलात। बहुत से मौके आते हैं जहां इंसान मुसीबत में इबादत को भूल जाता है। पता है दो जगहों पर हम ज़्यादातर इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करते, एक जब हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दूसरे जहां मुसीबत आ जाती है इबादत भूल जाते हैं। जी किसी के घर में मैयत हो जाए लोग इबादत की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। हमारे यहाँ ये रस्म मैंने देखा है, पता नहीं यहाँ पर क्या है, लेकिन मुसीबत आती है तो इंसान इबादत से इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता। और दूसरे शादियों में जब खुश हो जाता है इंसान, पता नहीं नमाज का वक्त कैसे गुजर जाता है, इंसान को एहसास तक नहीं होता। दो जगहों पर हम लोग इबादत से दूर हो जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, कायनात में सबसे बड़ा मुसीबत का दिन है आशूर, और कायनात में सबसे हसीन तरीन जो नमाज अदा की है वो रोज़े आशूर है। खूबसूरत तरीन नमाज जो अदा की गई है वो रोज़े आशूर है। अजान के साथ, जमात के साथ, मामूमीन के साथ, तमाम शरायत के साथ मक्तल में जो नमाज अदा की है इमाम हुसैन सलाम। ये चीज़ें जो हयात दे जाती हैं, हम हमेशा सलाम करते हैं दूसरों को, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि माँ बाप के लिए घर में एक मौका ऐसा आता है, घर में एक हसास मौका जहाँ पर मेहमान बैठे हुए हों, जहाँ पर दोस्त अहबाब हों, वहाँ पर आप किसी को, बाप को अपने या माँ को अलग से सलाम करें, वो सलाम माँ बाप को याद रह जाता है। हमेशा हम सलाम कर देते घर में, लेकिन दोस्तों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान, किसी मुनासिबत में माँ बाप को खुसूसी सलाम करें। सबको सलाम किया, माँ को देखा, खुसूसी सलाम कर दिया, वो सलाम माँ को याद रह जाता है, वो सलाम बाप को याद रह जाता है। हमेशा खुसूसी तौर पर खूब दस्ते करवर, कई अनबिया ने नमाज़ें पढ़ी हैं, कई इमामों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, लेकिन मखसूस इबादत जो हुसैन ने दस्ते करबला में अंजाम दिए, परवरदिगार को यह इबादत याद रहे। क्या है इबादत करबला, क्या है नमाज करबला? मैं गवाही दे रहा हूं कि आपने नमाज को कायम किया, गवाही दे रहा हूं, उसी नमाज के सदक़े में आज नमाज कायम है। किसी बुजुर्ग आलिम दीन का एक जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला है, करबला को समझना चाहते हो तो इतना समझ लो कि करबला शुरू हुई बेटे के अजान से और खत्म हुई बाप के सजदे पर। सुबह आशूर अजान अली अकबर से शुरू हुई ना, इनकलाब करबला शुरू हुआ है, और बाप का शुक्र का सजदा जो असर के वक्त इमाम ने अंजाम दिया, इनकलाब करबला खत्म है। एक अजान और सजदे के दरमियान जो फासला है यह सारा इनकलाब करबला है। सारा इनकलाब करबला क्या? लहजे अकबर में अजान और हुसैन का खाक पर सजदा, और नमाज को बका अता की इमाम ने अशहदु अन्नका कद अकमत सलात। ये नहीं कि सिर्फ इमाम ने नमाज कायम की फौरन ज़ियारत वारिसा, देखिए हुसैन की मेहनत है, ये हुसैन की कोशिश है, ये हुसैन की तलाश है। کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اہل بیت کی محبت میراث میں ملی ہے, اب جو میری محنتیں ہوں گی وہ کاؤنٹ ہوں گی, کہ میں اس محبت کو کس طرح سے رونق دے سکتا ہوں, اس محبت کو میں کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہوں. پہلی شرط ہے نماز, وہ آتی تزکات. مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں, وہ آتی تزکات. مولا میں گواہی دیتا ہوں زکات آپ نے ادا کی ہے, گواہی دیتا ہوں آپ نے زکات ادا کی ہے. قرآن میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکات کا تذکرہ ہے. کیسے زکات امام نے ادا کی؟ شہزادی سے کسی نے پوچھا تھا شہزادی بتائیے زکات کا نصاب کیا ہے. شہزادی نے مسکرا کر فرمایا تھا تمہارے لیے یا میرے لیے؟ شہزادی بتا تو دیجئے زکات کا نصاب کیا ہے. شہزادی نے فرمایا تھا 40 میں سے ایک حصہ ادا کر دینا تمہارے لیے زکات ہے, تمہارے پاس جو کچھ ہو سب کچھ ادا کر دینا ہمارے لیے زکات ہے. نصاب کا وہ چکر میں وہ جاتے ہیں جو جن کی دنیا حساب کے دائرے میں ہوتی ہے, لیکن سائل ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے تو ہم اپنی حیثیت نہیں دیکھتے, اس کی ضرورت کو دیکھتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنا خیال کر کے عطا کرتے ہیں, جیسے شہزادی نے کہا نہیں اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. سائل نے پوچھا مولا سے, مولا نے کہا قمبر اس کو دے دو. بیت المال کے خازن سے کہا مولا نے اس کو دے دو. سائل آیا تھا مانگنے کے لیے, کہا اس کو دے دو 1000. بیت المال کے خازن نے پوچھا مولا کیا دوں, درہم دوں یا دینار؟ تو درہم ہوتے تھے چاندی کے سکے, دینار ہوتے تھے سونے کے سکے. مولا درہم دوں یا دینار, چاندی کے سکے دوں یا سونے کے سکے؟ امام نے فرمایا پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے, میرے لیے دونوں برابر ہیں. میرے لیے چاندی اور سونے کے سکے دونوں برابر ہیں, اس لیے کہ عطا کرنے والا یہ نہیں سوچ رہا, دیکھ رہا اس کی ضرورت کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مانگو تو اہل بیت سے مانگو, یہ دیں گے تو ضرورت سے زیادہ دیں گے, یہ ضرورت سے زیادہ دیں گے. دنیا والوں کی عطا میں اور اہل بیت کی عطا میں فرق صرف اتنا ہے, دنیا والے پہلے ضمیر لیتے ہیں پھر مال دیتے ہیں, اہل بیت پہلے عزت بچاتے ہیں پھر مال دیتے ہیں. پہلے عزت بچاتے ہیں, اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں. سائل نے کہا مولا آپ نے چہرے کو چھپا کیوں لیا؟ امام نے فرمایا یہ نہیں چاہتا کہ جب مانگتے وقت تیرے پیشانی پہ جو پسینہ آتا ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں وہ پسینے کو دیکھوں. تو شرمندہ نہ ہو جائے, یہ حق تیرا ہے. پہلے عزت بچاتے ہیں پھر مال عطا کرتے ہیں, یہ زکات ہے اہل بیت. دیکھیے زکات کا صرف مطلب یہ نہیں کہ اونٹ بھیڑ بکریوں میں سے کچھ دے دو زکات ہے, نہیں, جہاں ضرورت ہے وہ عطا کرنا بھی تو زکات ہے. زکات یعنی مال کو پاک کرنا, زکات یعنی ترقی کی طرف توجہ کرنا. کہا آتا ہی تھا زکات, اے حسین تجھ پر ہمارا سلام, میں گواہی دیتا ہوں کہ دشت کربلا میں اگر کسی نے زکات کو ادا کیا ہے تو وہ آپ نے ادا کیا ہے. اب کیا زکات ادا کی حسین نے دشت کربلا میں؟ کیا زکات ادا کی؟ مانگنے والا مانگتے مانگتے تھک گیا, عطا کرنے والا دیتا دیتا صابر بن گیا. اولاد کی قربانی, مال کی قربانی, جان کی قربانی, وقت کی قربانی, ہر وہ چیز جو حسین دشت کربلا میں دے سکتے تھے راہ خدا میں دے دیا, ہر وہ چیز جو دے سکتے تھے راہ خدا میں قربان کیا, سب کچھ قربان کر دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکات ادا کی ہے. یہ حسین کی محنت کا نتیجہ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جہاں پر انسان سوچ میں رہ جاتا ہے کہ میں ادا کروں یا نہ کروں, کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو ادا کر جاتا ہے. حسین نے دشت کربلا میں انجام دیا ہے وظیفہ. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, ساری خوبیوں کو آپ نے دشت کربلا میں بیان کیا اور سارے گناہوں سے لوگوں کو روکا, تو آپ نے روکا ہے. جو مقصد قیام انقلاب کربلا ہے وہ امر بمعروف اور نہیں از منکر. امامت کا وجود سب سے بڑی نیکی، یزید کا وجود سب سے بڑی برائی. امام نے مقام امامت کو بھی بتایا اور یزید کے وجود کو بھی بتایا. امر بے معروف اور نہی عن منکر، یعنی کیا؟ جہاں بھی اچھائی دیکھو آج، جہاں بھی نیکی دیکھو تو کربلا کا رخ کر کے سلام کرو. نیکی اور برائی کے درمیان خط کھینچنے والے کا نام ہے حسین. ملا دیا گیا تھا دونوں کو، ملا دیا گیا تھا دونوں کو، دونوں کو مکس کر دیا گیا تھا. لوگ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے تھے اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگے تھے. قیام کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، ظالم کے خلاف کو بولنے کو ایک قبیح اور عیب سمجھا جاتا تھا. وہاں حسین نے خط کھینچ دیا، جو دائیں جانب ہے وہ نیکی ہے، جو بائیں جانب ہے وہ برائی ہے. بس خوبصورت جملہ ہے کسی عالم دین کا کہ نہر کے کنارے حضرت عباس نے یہ خط کھینچا تھا ذوالفقار سے. بتایا جب خیمے ہٹا لیے گئے تو حضرت عباس نے خط کھینچا تھا ذوالفقار سے، تو انہیں تشبیہ دیے یا عباس نے خط نہیں کھینچا تھا بلکہ حق و باطل کے درمیان لکیر ڈالی تھی اور اعلان کر دیا تھا جو اس طرف ہیں وہ حق والے ہیں، جو اس طرف ہیں وہ باطل والے ہیں. کبھی کبھی لکیر جو ڈالی جاتی ہے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کے لیے. آج جہاں بھی دیکھو نیکی ہے، لوگ نیکی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اس کی بنیاد رکھنے والی ذات کا نام ہے حسین. اس کی بنیاد میں جو بنیاد ہے وہ حسین نے ڈالی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کب تک کربلا، کب تک آپ عزاداری برپا کرتے رہیں گے، کب تک آپ فرش عزا بچھاتے رہیں گے؟ تو جوش ملی آبادی نے کہا جب تک دنیا میں نیک اور برے لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی اس وقت تک کربلا ہوگی. جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کبار، جب تک اقدار سے کردار ہے برسرے پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار. اگر دنیا میں آج برائی ہے اور نیکی ہے تو پھر کربلا ضروری ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں دنیا میں برائی ہی نہیں ہے تو پھر کربلا کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کربلا جیت گئی. اگر کہیں پر برائی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے پھر کربلا کی ضرورت ہے. جب تک کردار اور اقدار میں جنگ ہے وہ کربلا ہے. کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، کربلا ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ کربلا نے جو مقصد بیان کیا اپنے قیام کا وہ امر بے معروف اور نہی عن منکر ہے. عزاداروں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ عزاداری یعنی 10 دن، عزاداری یعنی 2 دن، عزاداری یعنی 3 دن نہیں. عزاداری کا موسم ہے 10 دن، لیکن اس موسم سے فائدہ اٹھا کر پھر 11 مہینے میں دین کی طرف راغب ہوتا چلا جاؤں، یہ عزاداری ہے. عزاداری کر انقلاب کربلا 2 دن کا انقلاب نہیں ہے. جتنی بڑی قربانی حسین نے دی ہے اتنا بڑا ہی نتیجہ اس کا حاصل ہونا ہے، اتنا ہی بڑا نتیجہ ہونا چاہیے کہ میں سبق لوں کربلا سے، اپنی زندگی کو بڑا خوبصورت بنا لوں. امر بے معروف اور نہی عن منکر، یعنی کہ انسان کو وراثت مل گئی، انسان کو تربیت مل گئی، انسان خاموش ہو جائے، زیارت وارث نے کہا نہیں. وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، کیا ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے یقین کی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ حسین نے کہا ممکن ہے. یقین نہیں آتا تو آؤ کربلا میں دکھاتا ہوں کہ ممکن ہے کہ انسان عبادت بھی انجام دے، ممکن ہے کہ انسان زکوٰۃ بھی دے، ممکن ہے کہ انسان امر بے معروف کرے، ممکن ہے کہ انسان نہی عن منکر کرے، اللہ اور رسول کی اتنی اطاعت کرے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر یقین کی منزل کو پالے. پتہ ہے کچھ عرفانی گفتگو ہے یہاں پر، مجھے آپ 2 منٹ دیجیے تاکہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ. کربلا میں یقین کی منزل کو دیکھنا ہو تو کربلا کے کچھ معنوی اعجاز کی طرف توجہ کرو. مغفرت کہاں ہوتی ہے انسان کی؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ بخشش، ہم میں کتنے لوگ بخشے گئے ہمیں نہیں پتا، کتنے لوگ بخشے گئے محرم میں ہمیں نہیں پتا ہے. کہاں تک انتظار کریں گے؟ حشر کے میدان، جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بخشے گئے ہیں کہ نہیں بخشے گئے. مغفرت کا تعلق. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مغفرت کا تعلق آخرت سے ہے, جنت کا تعلق کہاں سے ہے؟ آخرت سے. جب تک جائیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا. مرتے دم تک دروازے پروردگار عالم نے کھلے رکھے ہیں, مرنے کے بعد کچھ دروازے کھلے رکھے ہیں تاکہ انسان جنت جائے, تاکہ آخرت میں پتہ چلے گا. نہیں, مرتے دم تک دروازے کھلے ہوئے, توبہ کا دروازہ, استغفار کا دروازہ, کسی یتیم کی پرورش کا دروازہ, مسکین کی مدد کا دروازہ, فقیروں کی مدد. پروردگار عالم نے جانے سے کسی کو روکا نہیں ہے, انسان خود رک جائے تو اس کی غلطی ہے. ہزاروں دروازے دنیا میں پروردگار عالم نے جنت کے کھلے رکھے ہیں, آ جاؤ. وہ مرنے کے بعد اولاد اگر صحیح تربیت کی ہے, بچے اگر الحمدللہ کہہ دیں, باپ کے لیے ایک دروازہ. ثواب جاریہ کا کام کر دیا, عزا خانہ بنا دیا, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, اسکول بنا دیا, لوگ آ رہے ہیں وہاں پر بیٹھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ثواب پہنچتا رہا, جنت کا دروازہ. چشمہ کھود دیا پانی کا, جنت کا دروازہ. درخت لگا دیا, سایہ دار درخت, لوگ سائے میں بیٹھ کر, ارے ماشاء اللہ کس نے لگا دیا, اللہ اسے جنت نصیب کرے, وہاں اللہ نصیب کر دیتا. کتنے آسان کر دیا پروردگار عالم, جنت کے کئی دروازے, ہزاروں دروازے دنیا میں, ہزار سات آٹھ آٹھ دروازے قبر میں کھلے رہیں گے جنت کے. ممکن ہے انسان جنت چلا جائے. شفاعت کا ایک دروازہ مرنے کے بعد, علی اصغر کی شفاعت ہو جائے, علی اکبر کی شفاعت ہو جائے, حضرت عباس کی شفاعت, کسی نہ کسی شفاعت کی انسان امید لگائے بیٹھتا ہے. تو یہ بھی ایک جنت کا دروازہ ہے, لیکن جنت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. ہمیں کتنے جنتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اگر جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں حق الیقین اور علم الیقین کی منزل کربلا میں نظر آئی, کہ امام نے دونوں چیزوں جو آخرت کی تھیں کربلا کے میدان میں دکھائیں. حر نے جب امام کے قدموں پہ سر رکھا, امام نے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا, ایک جملہ ارشاد فرمایا, اے حر جا, میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. اور اس کے بعد جو امام نے جملہ فرمایا, میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا. جنت کا تعلق کہاں سے, مغفرت کا تعلق کہاں سے, آخرت سے ہے. لیکن امام نے ضمانت لی, گواہی دی, جا میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا. واحد شہید ہیں حضرت حر جن کو مرنے سے پہلے مغفرت کی گواہی مل چکی تھی. حسین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے, میرے اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں ہے. حسین لاڑ کرے تو جنت سے کپڑے آ جائے, اگر وہ سیریس میں کوئی جملہ کہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہیں جنت عید کے کپڑے تو جنت سے کپڑے آ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جاد میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے. اور امام نے بتایا, کربلا وہ میدان ہے جہاں پر امام نے مغفرت کی گواہی دی. دوسرا بھی سن لے جنت. امام شب عاشور جا رہے تھے مقتل کی طرف, امام نے کہا کوئی میرے ساتھ نہ آئے, مقتل کی طرف جا رہا ہوں. بتایا امام نے ہر شہید کی جگہ مقتل میں معین کی تھی, یہ شہید یہاں گرے گا, فلاں شہید وہاں گرے گا, وہ نشیب میں میری قبر ہوگی. پیچھے پیچھے نافع بن ہلال بھی امام کے چلے. امام نے قدموں کی آہٹ کا احساس کیا, مڑ کے دیکھا نافع. امام نے پوچھا, نافع کہاں آ رہے ہو؟ کہا, مولا میں آپ کا غلام ہوں, دشمنوں کا نرغہ ہے, کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کرے, آپ کی حفاظت کے لیے میں پیچھے پیچھے چلا ہے. کیا اصحاب تھے یہ, کیا اصحاب تھے یہ. آؤ, امام نے کہا نافع میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. امام نے نافع کو بلایا, نافع یہ نشیب میری جگہ ہے, وہاں میرا عباس کے بازو قلم ہوں گے, وہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا, وہاں میرے اصغر کو تیر لگے گا, وہاں حر کی شہادت. امام نے بتایا ہے, اور بتانے کے بعد, نافع تم بھی شہید ہو جاؤ گے, دیکھنا چاہتے ہو جنت میں تمہارا مقام کیا ہے. امام نے نافع کی آنکھوں سے پردے کو ہٹایا, اپنے دو انگلیوں کو اشارہ کیا, اس کے درمیان دیکھو. نافع گواہی دے رہا, میں دیکھ رہا تھا کہ جنت میں کس مقام پر ہوں. اللہ اکبر. جنت کا تعلق حشر کے میدان سے ہے. کربلا کو حشر کے میدان میں بدل دیا تھا حسین نے. تمہارا مقام یہ ہے جنت میں, تم اس بلندی پر رہو گے, وہ شہید اس بلندی پر رہے گا, دیکھ لو. اور امام نے دکھایا ہے. اس کا مطلب ہے حتی عطا کل یقین. موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اور موت کے بعد جو ہونے والے چیزیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کربلا کے شہید دشت کربلا میں.
یہ یقین کی منزل. یوں ہی کوئی انقلاب جاویدہ نہیں ہو جاتا, یوں ہی کوئی انقلاب آگے نہیں بڑھتا. اس انقلاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ انقلاب آج تک زندہ ہے. وہ صفات ہے اطاعت اللہ و رسول حتی اتا کل یقین. میرے عزیز و میرے بزرگو, آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ بطور امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آغائے بہجت نے کہا, ہم نے بہت گناہ کیے, ہم نے بہت گناہ کیے, نعوذ باللہ, بہت خطائیں ہم نے کیں. اس نے نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کیا. معافی چاہتا ہوں, ہم نے بہت گناہیں کی, بہت خطائیں کی, اس نے نعمت کا دروازہ بند نہیں کیا. چلو اب اطاعت کر کے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا نہیں دیتا. ہم نے گناہ کیے, بند دروازہ نہیں کیا, چلو اب اطاعت کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا نہیں دیتا. اللہ اکبر, جب بندہ خطا کار اطاعت کرتا ہے تو وہ نعمتوں کے دروازے رحمتوں کے کھول دیتا ہے. ایک معصوم جو دست کربلا میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا سبق دے رہا ہے, کیا وہ آسمان کے دروازوں کو اس کے لیے نہیں کھول دے گا؟ وہ کمال حسین نے پایا دست کربلا میں جو کمال کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. شیخ جعفر شستری کہتے ہیں, حسین تجھ پر ہمارا سلام, تو نے اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کیا, جو چیزیں تن سے منسوب ہو گئیں وہ کسی اور سے منسوب نہیں ہوئیں. تیرے نام پر کوئی پانی پلا دے تو ثواب, تیرے نام پر کوئی کسی کی مدد کر دے تو ثواب, تیرے نام پر کوئی فرش عزا بچھا دے تو ثواب, تیرے نام سے کوئی آنسو بہا لے تو ثواب. کتنے وسائل تو نے زمین پر پھیلا دی. مظاہر حسین زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. جو بھی حسین کے نام سے جو بھی کام کرنا شروع کرتا ہے, پروردگار اسے ہر قدم پر ثواب دے دیتا ہے. جو تیری زیارت کی تمنا لے کر زندہ رہے ثواب, زیارت کی تمنا لے کر اٹھ جائے ثواب, جو تیرا نام لے اسے ثواب, جو تیرا تذکرہ کرے اسے ثواب. کتنے وسائل پھیلا دیے تو نے. وطاعت اللہ و رسولہ حتی اتاک الیقین, اس منزل تک تو پہنچ گئے, یقین مل گئی. علی اکبر سے امام حسین نے کہا تھا, بیٹا علی اکبر جاؤ, تشنگی بڑھ گئی ہے, پیاس بڑھ گئی ہے, میرا نانا جام کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میں کتابوں سے نکالا ہوں ان جملات کو میرے عزیزو, بطور امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے کہا, جاؤ جام کوثر لیے, میرا نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور یوں ہی نہیں کہا امام نے, کہہ دیا. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, آخری لمحات میں امام نے علی اکبر سے پوچھا, آخری لمحات میں علی اکبر سے امام نے پوچھا, کیا تم میرے نانا کو دیکھ رہے ہو؟ علی اکبر نے کہا, ہاں بابا, نانا جام کوثر لیے میرا انتظار کر رہے. یہ دشت کربلا ہے, یہ دشت کربلا ہے. ہاں نا بابا, میں دیکھ رہا ہوں, میرے نانا ہاتھ میں جام کوثر لیے میرا انتظار کر رہے. فضیلتوں کا سمندر ہے انقلاب کربلا, جہاں مصائب ہیں وہاں فضائل ہیں. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں, انقلاب کربلا کو دو رخ سے بھی مطالعہ کرو. ایک رخ جہاں ظلم ہوا ہے, شہیدوں پر ظلم کیا گیا, تیر چلائے گئے, نیزے مارے گئے, تلواریں چلائی گئیں, اس رخ سے بھی مطالعہ کرو کتنا ظلم انہوں نے ڈھایا. اس رخ سے بھی مطالعہ کرو شہدائے کربلا نے اس مصائب کے درمیان رہ کر کن فضائل کو ہمارے حوالے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. سعید و زہیر کا پیغام سمجھنا مشکل, عمل کرنا مشکل, پہنچانا مشکل ہے. تیرا تیر کھا کر سعید زمین پر گر جاتے ہیں, اور گر جانے کے بعد امام سے سوال کرتے ہیں. دیکھیں, ہم نے گرنے کا تذکرہ تو سنا ہے, وہ سوال جو سعید نے کیا ہے وہ سوال بڑا معنی خیز ہے. کیا سوال ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, کہتے ہیں تھک گئے, یا بس ہے یار, کتنا کریں. لیکن سعید نے تیرا تیر کھانے کے بعد دشت کربلا میں گرے, اور گرنے کے بعد کہا, مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اور امام وقت کہہ رہا, ہاں سعید, تم نے اپنا حق ادا کر دیا. میں ان سب مومنین کو سلام کرتا ہوں, مومنات کو سلام کرتا ہوں, جنہوں نے فاطمہ کے لال کی آزاداری برپا کرنے میں اپنا حق ادا کیا. اپنا حصہ, میں حق کیا کہوں, حصہ ادا کیا. بڑے خوبصورت طریقے سے عشر اولا کو ہم نے ختم کیا. مومن کے آرگنائزرس کا بھی شکریہ, جو والنٹیئرس ہیں ان کا شکریہ. خصوصاً کل کے جو انتظامات تھے, کئی مومنین سے میں نے سنا, ان کی باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس طرح کے انتظامات ہم نے آج تک نہیں دیکھے. مومنات میں بھی بغیر کسی لڑائی جھگڑے غصے تعصب کے ایک عشرہ اولا ختم ہو گیا. ہم نے اپنا حصہ ادا کیا ہے, حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک ماں کے آرزو کو اور تمنا کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ اس ماں نے کہا تھا پروردگار, بابا سے پوچھا تھا رسول اسلام سے, کون ہے میرے بیٹے پر رونے والا؟ تو کہا تھا یہ قوم پیدا ہوگی جس کے بچے اس تیرے حسین کے بچوں کا, جس کے جوان حسین کے جوان کا, اور جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں. اور میں معافی چاہتا ہوں, جو آزاداری کا حق مجھے ادا کرنا تھا وہ نہیں کر پایا, کئی مجلس سے چھوٹ گئی, خدا مجھے معاف کرے, اور آپ بھی انشاءاللہ مجھے معاف کریں گے. کربلا والوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اس کے بدلے میں ہم کچھ دے نہیں سکتے. زندگی دیں گے ہم تو کیا دیں گے, زندگی کربلا والوں نے دی ہے. دولت ہم نے دے دیا تو کیا دے دیا, دولت ہمیں کربلا والوں سے ملی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو. جو کچھ ہمارے پاس ان سے لیا ہوا مال اگر ہم ان کو دے دیں گے تو ہم نے کیا دیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں دیا ہے. اس نے کچھ مانگا بھی نہیں, ہم سے کچھ مانگا تو بس ایک چیز مانگی ہے, وہ یہ کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. اے حسین تجھ پر ہمارا سلام. بیٹا سجاد میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا, ایک پانی پی لے مجھے یاد کرنا. حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. کہتے ہیں جنت سے جبرائیل امین, جب پیغمبر اسلام اصحاب کے درمیان تھے, جنت سے جبرائیل امین کچھ کافور لے آئے. حنوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کافور, جنت کا کافور. پیغمبر اسلام نے اس کافور کو تقسیم کیا, کچھ فاطمہ زہرا کے نام, کچھ علی کے نام, کچھ حسن کے نام, کچھ اپنے لیے رکھا. میں کس طرح اس روایت کو بیان کروں؟ کچھ اپنے لیے رکھا, کافور ختم ہو گیا. شہزادی تڑپ گئی, بابا میرے حسین کے نام کچھ نہیں. رسول نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, ارے جسے کفن نہیں نصیب نہ ہو. اللہ رے مصیبت ہے حسین, ارے جب گھوڑے سے زمین پر آئے لاشے کو پامال کر دیا, فقط تو بھائی. ارے جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا, ارے 11 محرم کی صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو زینب نے پہلی مرتبہ شمر سے گزارش کی کہ ہمارے قافلے کو اس راستے سے مت لے جانا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, کہیں بچوں کی نگاہ ان لاشوں کے ٹکڑوں پر. لیکن ظالموں نے اسی راستے سے گزارا جہاں حسین کا لاشا ہے, جہاں اکبر کا بدن ہے. ارے حسین کے لاشے پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, کسی نے انگلیاں کاٹ لی انگشتر کے لیے, ارے کسی نے کلائیاں کاٹی, ارے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. کس طرح دیکھے یہ زینب کبریٰ, لاش پتھروں میں ڈھیر گئی, گر چکی ہے. جب یہ قافلہ وہاں تک پہنچا تو سید سجاد نے دیکھا, ارے یہ باپ کا لاشا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ارے گلے میں خاردار توق, ارے چہرہ زرد ہو چکا ہے. ارے زینب کبریٰ قریب بڑی, ارے ایک مرتبہ سید سجاد کو جھنجھوڑا, بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا, ارے مردوں میں سوائے تمہارے ہمارا کوئی نہیں ہے. تو سید سجاد نے ایک جملہ کہا, پھوپھی اما جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا لاش. پھوپھی اما ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کا باپ بے گور و کفن پڑا ہے. ارے ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, کوہنیوں کے بل حسین کے لاشے کے قریب پہنچی, ارے پتھروں کو ہٹایا, ایک ہی جملہ کا آزادارو, بس آج کے دن کے لیے ایک جملہ کافی ہے. زینب نے صرف اتنا پوچھا, بھیا حسین کیا تم ہی حسین ہو؟ ارے جس حسین کو میں نے دیکھا تھا, ارے اس کا سر ظالم تھا, بدن ظالم تھا, کیا تم ہی حسین ہو بھیا؟ انت عقی کہ تم ہی میرے بھائی ہو. زینب نے ایک خطاب حسین سے کیا, یہ خطاب مدینے کا رخ کیا, صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ, ہاد الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء, اے نانا آپ پر درود و سلام ہو. آئیے جس حسین کو آپ نے مدینے میں دیکھا تھا وہ حسین اور ہے, یہ حسین کو دیکھیے جس کے اعضا کٹے ہوئے, ارے بدن خون سے بھرا ہوا ہے. کہا بھیا اگر سر پہ چادر ہوتی تو کفن دے دیتی. بھیا زینب کو معاف کرنا کہ زینب غریب.
الا لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين.